Orha 16 Zilhicce 1427 हिजरी और मुताबिक 6 जनवरी सन 2007 ईस्वी, आज 5 जनवरी सन 2007 ईस्वी को माशाल्लाह ये कुरान पाक का दूसरा दर्स सूरह फातिहा शुरू हो रहा है। लेकिन ये दरअसल होगा ये कि जो सूरतें पहली बार टेप होने से रह गई हैं उन्हीं को खाली हम दोबारा करेंगे बस इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारी तवज्जो अब जो है इख्तलाफी मसाइल पर, जैसा गुज़श्ता हमने अर्ज किया कि तरजीहात फिकह हनफी मजहब हनफी पर हमारी ज्यादा तवज्जो होगी इंशाल्लाह। तो आज 2.5 पारा इधर छूटा हुआ है, इंशाल्लाह चलेगा, साल तो हो ही जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، इसके पढ़ने में एक एहतियात रखी, काफ को नून के साथ या काफ को दोनों जगह नून के साथ ऐसा ज्वाइन न करें ये एक ही कलमा एक ही वर्ड मालूम होने लगे। इय्याका अलग है, नअबुदु अलग है, फिर उसके बाद इय्याका अलग है, नस्ताईन अलग है, ऐसा पढ़े कि ताकि फर्क मालूम हो जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. अल्लाह की पनाह चाहता हूं मैं शैतान मर्दूद से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। सूरह फातिहा शरीफ में एक रुकू है, 7 आयतें, 7 आया, 27 कलमे, 27 वर्ड और 140 लेटर्स इसके अंदर है। सूरह फातिहा शरीफ के ताल्लुक से बहुत बहसें की गई हैं, इस पर हम अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले अऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पर गुफ्तगू हो जाए और उसको आप हज़रात ज़रा गौर से सुने سبحان اللہ باتیں سن کر کے دماغ سے نکل جاتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کبھی کہیں گفتگو کے دوران ایک بیک ذہن کلک کرتا ہے اور پھر وہ پوری ہوئی بات دماغ میں فوراً لوٹاتا ہے. اس لیے اگرچہ بھول جائے مگر یاد کبھی ان شاء اللہ آ جائے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ، اس کا مخفف، اس کا شارٹ استعاذہ اور بسملہ ہے. جب کبھی کہیں لکھا ہوا آپ کو ملے استعاذہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب کہیں لکھا ہوا ملے بسملہ، بے سین با سین میم لام آنکھ والی ہے بسملہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح کے شارٹ کٹ جو ہیں وہ کلمات ہوتے ہیں اور ان کی کافی مثالیں ہوتی ہیں. جیسے جو ہے وہ سبحان اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ تسبیح بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اس طرح سے حمد بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ. چنانچہ اس طرح کے بہت سارے ورڈ کلام عربی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں. جیسے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں حوقل. عربی بولیں گے حوقل الرجل، یعنی حوقل معنی ہوتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ اہل عرب بولتے ہیں جو اہل علم ہیں. بدوؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جن کی زبان ہی عربی نہیں رہ گئی. اسی طرح سے اہل عرب بولتے ہیں حلل الرجل، آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھا. تو حلل معنی کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک دوسرا ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی کا مصدر ہے وہ تحلیل. تسبیح و تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا. اور بولتے ہیں کہ سبح رجل، یعنی آدمی نے سبحان اللہ پڑھا. تو سبح معنی بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، حمد اللہ معنی ہوتا ہے الحمد للہ کہنا. یہاں تک کہ میں دیکھ کر کے اس قرطبی میں تعجب کر گیا، لکھا ہوا ہے کہ حی صلاح. حی صلاح معنی ہوتا ہے حی علی الصلاح پڑھنا. حی صلاح ہا یا صاد لام. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ آگے چل کر لکھا ہوا ہے حی فلاح معنی ہوتا ہے حی علی الفلاح. تو یہ شارٹ ہے، ہر زبان کے اندر تخفیفات ہوتی ہیں. اس طرح سے آپ کو جہاں کہیں بھی نظر آئے اعوذ باللہ بسم اللہ کی جگہ استعاذہ یا بسملہ لکھا نظر آئے. اکثر تعویذات کی کتابوں میں پورا نہیں لکھتے ہو استعاذہ بسملہ. اس دعا کے پہلے استعاذہ کر، اس دعا کے پہلے بسملہ پڑھ لو. اب آدمی سوچتے ہیں یہ کیا چیز ہے یار، تو یاد رکھیے تسمیہ بولتے ہیں شرط کا بھی تسمیہ میں بسم اللہ پڑھ لو. تو استعاذہ اور بسم اللہ کے تعلق سے کچھ مسائل توجہ فرمائیں. استعاذہ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، ایک بات اور یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ یہ صرف خاص ہے قرآن کے، قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے بھی اعوذ باللہ نہیں کہا جا سکتا، حتیٰ کہ حدیث پاک. کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. نہیں، استعاذہ خاص ہے صرف قرآن پاک کے لیے. قرآن میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو. اس لیے استعاذہ کرنا، اعوذ باللہ پڑھنا یہ مستحب ہے. خازن نے اس کو سنت کہا ہے. اعوذ باللہ کے تعلق سے کئی ایک اقوال نقل کیے گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض حدیثوں میں درس حدیث کے دوران یہ بات گزری ہے، بعض دعائیں ایسی نکلی ایسی آئی ہوئی ہیں کہ حضور نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنا. تو استعاذہ کے تعلق سے کئی قول نقل کیے گئے. یہ دیکھیں کچھ قول میں آپ کو سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، روی عن ابن مسعود انہ قال كنت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن ام عبد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہکذا اقرانی جبریل عن اللوح المحفوظ عن القلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے ایک دن پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو حضور نے سن کر کے مجھ کو فرمایا اے ام عبد کے، یہ ام عبد کے بیٹے، یہ آپ کی کنیت ہے، اے ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ بن مسعود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، مجھ کو جبریل امی نے لوح محفوظ اور قلم سے جو لا کر کے نقل کر کے جو مجھ کو سنایا پڑھایا تھا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نہیں. ایک روایت کی ہوگی. اچھا دوسری روایت سنیں، ابو داؤد کی روایت اور ابن واجہ نے بھی اس کو اپنی سنن میں، حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت کی. انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه فقال عمر لا ادري اي صلاه هي، فقال الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكره واصيلا ثلاثا، اعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. یہ روایت ابو داؤد ابن ماجہ نے دونوں نے اپنی سنن کے اندر نقل فرمائی ہے. کہتے جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دیکھا کہ حضور نے نماز پڑھائی. حضرت عمر جو اس کے راوی ہیں، عمر بن مرہ یا کوئی اور ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ نماز کون سی، مگر اتنا یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھا اللہ اکبر و کبیرہ، اور پھر تین مرتبہ پڑھا الحمد للہ کثیرا، اور پھر تین مرتبہ پڑھا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اس کے بعد پھر حضور نے یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه. یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی ثابت ہے حدیث پاک سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان سے، اس کے نفس پھونک مارنے سے، اس کے نفس سے یعنی جو مطلب کہ پھونک مارنا اس طرح سے کہ تھوک وغیرہ نہ نکلنے پائے، اور حمز اس کے دل کے اندر وسوسے وغیرہ ڈالنے سے یا یہ کہ غلط قسم کے وساوس اور خیالات آنے سے. یہ بھی دعا، یہ بھی اعوذ باللہ کا طریقہ ہے. پھر ایک اور روایت آئی کہ ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غير ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا ثم يقول الله اكبر كبيرا ثم ثلاثا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اوپر کی حدیث تھی سیم ہے، پھر کتنا فرق بتلایا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعوذ باللہ پڑھی ہے تو یوں پڑھی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه. یہ بھی نقل ہے. ایک اور روایت نقل کی گئی ہے سلیمان بن سالم حضرت ابن سالم سے روایت کرتے ہیں کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا وہ یوں ہے کہ اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں بیان فرمایا گیا. تو یہ تمام سورتیں نقل فرمائی گئی ہیں لیکن بہتر وہی ہے جس کی تعلیم حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عطا فرمائی اور فرمایا کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کے کلمات سے مطابقت رکھتا ہے. کس بنیاد پر؟ اس سے استعاذہ کرنا بہتر ہے. اچھا صاحب، ہم نے ابھی مسئلہ بتایا کہ اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے. فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی، بہت عظیم الشان فقیہ، ان کی کتاب ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے جو اصلاح عمل کے اعتبار سے بہت پیاری کتاب ہے. تو ان کے نزدیک کہتے ہیں ان بعض المفسرین وذکر ابو اللیث سمرقندی ان بعض المفسرین ان التعوذ فرض فإذا نسيه القاري وذكره في بعض الحزب قطع وتعود ثم ابتدأ من أوله. ایک مسئلہ کس کا ہے؟ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے، انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے. اعوذ باللہ پڑھنا، اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پڑھنا شروع کر دے اور اس کو یاد نہ رہے، درمیان میں اگر یاد آئے تو فرماتے ہیں کہ رکے وہ اعوذ باللہ پڑھے اور پھر شروع سے پڑھنا شروع کرے. اور فرمایا بعض حضرات نے کہا کہ یستعید ثم یرجع الی موضع الذی وقف فیہ، یاد جہاں آیا ہے وہاں اعوذ باللہ پڑھ کر کے پھر وہیں سے پڑھنا شروع. اس سے ایک بات ہی پتا چلی کہ ٹھیک ہے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، حضور کی سنت پاک ہے، مستحب امر ہے. لیکن بعض مفسرین کے جو اقوال نقل کرنے کے بعد اس کا اس بات کو بتایا کہ فرض ہے، جس سے بہرحال اعوذ باللہ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، جس سے بہرحال ایک اور مسلک ہے جس کو بھی سنتے چلیں. ہم تو جو ہے اعوذ باللہ شروع میں کرتے ہیں نا. ایک مسلک ہے اعوذ باللہ تلاوت کے بعد کیا جائے، ایک مسلک یہ بھی ہے. وروی آنا بھی ہو رہا تھا نل اتیاز بعد القراءت، حضرت ہریرہ کی روایت ہے کہ اعوذ باللہ قرات کے بعد. کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ اذا فرغ القاری من قراءۃ القرآن استعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قاری تلاوت سے فارغ ہو جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. وہ میں اس کو سوچنے لگا کہ آخر مجھے کیا ہے، یہ مسئلہ کیوں بیان فرمایا گیا. بات سمجھ، قرآن میں جو آیت کریمہ اعوذ باللہ کے تعلق سے آئی وہ یوں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو تُو نے جب قرأت کر لی قرآن تو اللہ کی پناہ مانگ، تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود. تو ان لوگوں نے اس کو ماضی پر محمول کیا ہے، پاسٹ ٹینس کے اوپر محمول کر لیا ہے. اس کے فوائد بھی ہیں. جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ پہلے قرأت سے بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ شیطان کا وسوسہ تلاوت کے دوران دل کے اندر پیدا نہ ہونے پائے، کہ تلاوت کے اندر بے لذتی پیدا ہو جائے، بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ ملتجی ہوتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اب یہ عمل شریف، یہ مبارک کام جو میں شروع کر رہا ہوں، رب کریم شیطان خبیث مردود و ملعون کے وسوسوں سے مجھے محفوظ فرما دے، تاکہ تیرے قرآن مقدس کی، تیرے کلام پاک کی یہ تلاوت مسلسل اور دل کی رغبت کے ساتھ ہوتی ہے. اور جن حضرات نے بعد کے استعادہ کو لیا ہے کہ تلاوت کے بعد کی جائے، وہ اس لیے کہ اللہ قرآن پاک کے دوران، تلاوت کے دوران اگر کوئی ایسی بات ہمارے دماغ کے اندر وسوسے کی شکل پیدا ہوئی ہو تو یا اللہ اس مردود کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتے. لیکن مطلق جمہور ہی عمل ہوتا ہے، پوری دنیا پوری امت جس کو کرتی چلی آ رہی ہے عمل مسلم ہے. ایک مرجوع مسلک یہاں بیان فرمایا گیا خالی بس. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ؟ یہ تھا اعوذ باللہ کا مسلک. اب اعوذ باللہ کا فائدہ سن، فائدہ اللہ اللہ. یہ دیکھیں ہم ان پہ علامہ امام اسماعیل حفیظ رحمۃ اللہ علیہ حنفی تفسیر بیان کے اندر لکھتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے روایت، دماغ آسمان پر چلا جائے. ایسے کہتے ہیں قال الحسن من استعان بالله على وجه الحقيقة وهو ما يكون بحضور القلب جعل الله بينه وبين الشيطان 300 حجاب كل حجاب كما بين السماء والأرض. حضرت حسن، بعض حسن بصری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استعاذہ کیا، اللہ سے پناہ مانگی حقیقی طور پر، دل سے، خالی زبان سے نہیں، دل سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ اس کو اس ملعون کے مکر سے بچا، اس کے وسوسے سے بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان، اس بندے کے درمیان، استعاذہ کرنے والے کے درمیان اور شیطان کے درمیان 300 ایسے حجاب پیدا فرما دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ ایک حجاب کا فاصلہ زمین سے آسمان تک کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عظیم شان چیز ہے اعوذ باللہ. سبحان اللہ. اور سنے علامہ قرطبی نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ حضرت مسلم نے سلیمان بن سورت سے روایت کی، کہتے ہیں کہ استبر رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل احدهما یغضب ویحمر وجهه وتنتفخ اوداجه فنظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لاعلم کلمۃ اللہ قالها لذهب ذا عنه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقام الى رجل رجل ممن تبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هل تدري ما قال رسول الله زمانا؟ قال اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب ذا عنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له رجل امجنون تعاه اخذ له. کہتے ہیں کہ حضرت مسلم، حضرت سلیمان بن سرت سے روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے حضور کے پاس ایک دوسرے کے اوپر غصہ اور اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. استبا کے معنی ہوتے ہیں گالی کے گوشت کرنا، لیکن میں صحابہ کے، کسی صحابی کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اچھے لفظ استعمال نہیں کیے دوسرے کے. خیر، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ اس میں سے ایک آدمی اتنا غصہ ہوا کہ اس کے گلے کی رگیں پھول گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا. حضور نے اس کو دیکھ لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے کہ اگر یہ شخص کو کہہ دیتا نا تو یہ جو اس کی حالت بھی ختم ہو جاتی. جس کو چاہیے تھا کہ جب اس کو غصہ آنا شروع ہوا تھا نا تو کیا پڑھ لیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا. تو اس آدمی نے، جس نے، ان صحابی جو تھے حضور کے پاس جو بیٹھ کر سن رہے تھے، انہوں نے اس کو سنا، فوراً جا کر تو اس سے دور ہو گیا تھا، جا کر کہا تم کو معلوم ہے کہ حضور نے بھی کیا کہا ہے تیرے بارے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے، مجھ کو ایک ایسی بات معلوم ہے کہ اگر وہ کہہ لیتا تو اس کی حالت نہیں ہوتی، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس آدمی نے کہا کیا
क्या तुम उसको इस हालत में देखा है तुमने उसको या देख रहे हो या एक क्या हुजूर ने मुझको इस हालत में देखा है। मालूम यह हुआ कि गुस्से का इलाज भी औजुल्लाह ने से और याद रखें या एक बात आगे जिमनी तौर पर बयान कर दूं ये गुस्सा दरअसल आता है ये शैतान के वरदाने से। इसीलिए फरमाया गया अगर आदमी को गुस्सा आए तो वजू कर ले, तो जब वजू कर लेगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसकी वजह यह है शैतान आग से बना हुआ है, मिजाज आतशी हो जाता है। आदमी के अंदर चार खिलते है ना, आग पानी मिट्टी हवा, तो जब आग गालिब आ जाती है तो आदमी को गुस्सा आता है। तो अब जब उस वक्त वजू कर लेगा वो ना, तो वो शैतान बुझ जाता है या तो वो इलाज है। और बेहतर इलाज यही है कि औज़ु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम। फिर एक और वाकया इसी तरह का हुजूर के पास पेश हुआ, हजरत उस्मान बिन अबुल आस सकफी कहते हैं कि वो हुजूर के पास आया और कहा या रसूलल्लाह इन्ना शैताना कद हाल बैन बैन सलाती व क़िरअती युरद्दिसु अलैया فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان قال له خنزب فإذا أحسسته فتعبد بالله وأدفل أن يسارك ثلاثا في رواية من الدوفان الرياض وہ حضرت عثمان بن ابو العاص کے تقفی حضور کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان ایسا خلل پیدا کر دیتا ہے، حائل ہو جاتا ہے کہ میں بھول جایا کرتا ہوں کیا پڑھا کتنا پڑھا تو حضور نے ارشاد فرمایا اس شیطان اس کو خنزب کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب، یہی یہ وسوسے ڈالتا اور نمازوں کو خراب کیا کرتا ہے۔ تو جب تمہاری یہ صورت ہو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے بائیں موڑے پر تین مرتبہ چکا لو، پڑ جائے گا وہ کبھی۔ کہتے ہیں فتائل تو اذهب الله عني، میں نے اس کو عمل بھی کر کے دیکھا، پریکٹس کر کے دیکھ لیا، اللہ نے مجھ سے غصے وہ سزا دور کر دیا، اب نہیں ہوتی بات، اب وہ صورت نہیں پیدا ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ بحث تھی اب تک۔ ایک اور دیکھا اس میں علامہ فائز حقی نے ایک اور پیاری بات یہاں فرمائی جو اسی حدیث کا دراصل ایک یعنی سپورٹر کہہ لیجیے حدیث سے بات نقل کی ہے اور بڑی دلچسپ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن مسجد الشیطان فقال علیہ السلام الصاد قل اذهب البيت ليس فيه شيء فذلك محض الايمان۔ یہ حدیث یہ واقعہ یہ دراصل ایک واقعہ ہے اور مشکات المصابیح کے اندر اس حدیث کو میں بیان کر چکا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک شخص نے حضور سے آ کر کے اپنے وسوسے کے بارے میں شکایت کیا، رسول اللہ وسوسہ بہت بڑے خراب قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جانتے ہو نا کہ چور جو ہے وہ اس گھر میں نہیں جاتا جس میں کچھ نہیں ہوا کرتا۔ حضور نے فرمایا چور اس گھر میں نہیں جاتا جس میں کچھ نہیں ہوتا، کسی کے ایک فقیر کی جھوپڑی میں چور رات کو نقب نہیں لگائے گا، چور وہیں جاتا ہے جہاں پہ کچھ ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فذلک من محض الایمان، یہ صرف ایمان کی علامت ہے، جو خراب قسم کے غلط قسم کے گندے وسوسے جو پیدا ہو جایا کرتے ہیں یہ دراصل اسی ایمان کو وہ بلعون ختم کرنے کی ناپاک سازش کرتا رہتا ہے۔ اس بنیاد پر لہذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور بائیں موڑے پر تین مرتبہ تھم چکا دیا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بحث تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بحث بڑی لمبی ہے لیکن انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے. یہ تقریر درس کی تیار کرنے میں مجھ کو پورا ایک ہفتہ لگتا ہے, اور پتہ نہیں میں کتنے 100 صفحات پڑھتا ہوں تو اس کا نچوڑ آپ سامنے. یقین کی اتنی مضبوط صورتحال ہوتی ہے, لکھا ہوا ہو کہ پڑھ کر اس کو پڑھنا پڑ جائے تو بہت آسان ہوتا ہے. کون سی بات اس کو کلیکٹ کرنی ہے, کہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کے تعلق سے کئی ایک مسئلے بھی بیان فرمائے گئے. حضرت سعید ابن ابی سکینہ کہتے ہیں, مجھ کو یہ بات سنائی پڑی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولنے کی بات نہیں ہے, لکھنے کی بات, لکھ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت علی نے اس سے کہا جودا, اچھا لکھا, بہت عمدہ کام کیا. جب ودہا فغفر لہ, اور یاد رکھو جو آدمی بسم اللہ کو بہت خوبصورت لکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. دوسری حدیث کہتے ہیں, حضرت سعید کہتے ہیں مجھ کو یہ بات سنائی پڑی, ایک آدمی کے پیپر پر کاپی میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے اس کو چوم لیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا, لگایا, احترام کیا, اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت بشر حافی ایک بزرگ گزرے ہیں, نام معلوم سنا ہے آپ لوگوں, ارے یار کیا سنیں گے, بزرگوں کی کتابیں پڑھا کیجیے. میں یہی باتیں مشورہ تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تصوف کی کتابیں پڑھا کیجیے, تصوف کی کتابیں پڑھا کیجیے, تصوف کی کتابیں پڑھا کیجیے. ان بزرگوں کا نام بھی یادگار ہو جائے تو مجھے اللہ کی ذات کریمی سے امید ہے کہ بخشش ہو جائے گی. ان بزرگوں کے نام جو ہے نا, اگر اصحاب کہف کا نام لکھ کر کے گھر میں لگانے سے برکتیں اتریں, مکان جلنے سے محفوظ رہ جائے, ڈوبنے سے محفوظ رہ جائے, چوری سے محفوظ رہ جائے, کیا ہمارے آقا کی امت کی یہ اسلاف کے بعد اصحاب کہف کے بزرگوں سے گئے گزرے ہیں؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا. بشر حافی تبع تابعین دور کے بزرگ. بشر نام ہے, حافی معنی ہوتا ہے ننگے پیر رہنے والا. بشر حافی یہ مذہب سے بہت دور, بہت دور تھے, پیتے ہوتے تھے. جب آدمی مذہبی نہیں ہوتا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دن جا رہے تھے بین علماء, تو وہ دیکھا تھی ایک کاغذ پڑا ہوا ہے, اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. لما رفع الرقعة التي فيها اسم الله وطجبها طجب اسمه, انہوں نے اس کو کیا کیا, لیا. لینے کے بعد اس کو چوما, خوشبوؤں میں بسایا, اور اس کے بعد اس کو ایک دراز سے گھر کے لے جا کے رکھ دیا. یہاں پہ شارٹ کر دیا ہے, دوسری جگہ اس کو آپ کو پورا بیان فرمایا گیا. گھر پہ گئے, غسل کیا, غسل کرنے کے بعد اس کو عطر میں بسایا, چوما, پیار کیا, احترام کیا, گھر کے ایک دراز میں لے جا کر کے اس کو احتیاط سے رکھ دیا. اس کے بعد رات میں سوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے گفتگو کر رہے تھے. معلوم ہے بشر کا درجہ کتنا بلند ہو گیا. آنکھ کھلی, گناہوں سے توبہ کیا, کنارہ کش ہو گئے, اولیاء کاملین کے سردار کہے جاتے ہیں. اس میں باقی الہی کی برکات ہے. بہت ساری چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں. ایک اور حدیث کا واقعہ نقل کیا گیا, حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم سفر میں ہو, تمہارا जानवर भिदकने लगा है, शरारतें करने लगा है, तो जानते हो ऐसा क्यों करता है? वो शैतान को देख, शैतान को बहुत बड़ा देखता है तो डर करके भिदकने लगता है। तो तुम ऐसा करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो ना, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लोगे तो वो शैतान घटते घटते मक्खी के बराबर हो जाता है। ध्यान समझ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तारीखी है। शाबी और हजरत आमश रवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लिखते थे बिस्मिल्लाह, बिस्मिकल्लाहुम्मा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते थे। क्या लिखते थे? बिस्मिकल्लाहुम्मा, ये अल्लाह तेरे नाम से शुरू। फिर हुजूर को हुक्म दिया गया कि लिखें बिस्मिल्लाह, तो हुजूर सिर्फ बिस्मिल्लाह लिखा करते और रहमानिर्रहीम नहीं लिखते थे। तो सूरह कहफ शरीफ की आयत करीमा है, सूरह बनी इसराइल शरीफ की आयत करीमा है, कुल इदउ अल्लाह अबिदउ अबिदुर्रहमान अज्जम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, चाहे अल्लाह कहो चाहे रहमान कहो, ये सब अल्लाह ही के अच्छे नामों में से। तो जब ये आयत करीमा उतरी तो हुजूर लिखने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इतना ईसाई लिखते। फिर जब सूरह नमल शरीफ 19वें पारे की आयत करीमा उतरी, जिसमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके सबा बिलकिस को खत लिखा था और उसमें आपने इशारा फरमाया था इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने लगे। ये कुर्तबी ने नकल फरमाया है, ये तारीखी हैसियत है। बिस्मिल्लाह के ताल्लुक से बहस आगे बढ़ाई जाए थोड़ी। बिस्मिल्लाह ये आया कुरान पाक का जुज यानी हिस्सा है या हर सूरत का हिस्सा है, एक इख्तलाफी बहस है। अब फिर कई गुफ्तगू शुरू हो रही है, इसमें इख्तलाफ किया गया है। मजहब हनफी ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की एक आयत है, बस जुज़्बे कुरान है, जुज़ मींस पार्ट ऑफ कुरान, जुज़्बे कुरान है। इमाम शाफई का मसलक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु का है कि बिस्मिल्लाह जुज़्बे हर सूरत है, इसीलिए इमाम शाफई के नजदीक उसको तिलावत के ताबे कर दिया जाता है। क्या मतलब? अगर तिलावत लाउड है, बेजहर है, तो बिस्मिल्लाह लाउड पढ़ी जाए। अगर तिलावत बिस्सर है, आहिस्ता पढ़ी जाने वाली है, क्वाइटली है, तो तिलावत से औज बिल्ला बिस्मिल्लाह जो वो आहिस्ता पढ़ा जाए। इसीलिए आप देखें वो लोग तरावी पढ़ते हैं तो जहां भी यही भी देखें नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, वो जो सोमालियन है या इथोपियन जो शाफी मसलक लोग हैं, तो तिलावत करते हैं मगरिब ऐशा की नमाज में देखें तो जोर से औज बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो लोग। आई बात समझ में? दलील दोनों हजरात की दलील है। इन्होंने जो अहनाफ है, ये शवाफे हैं, इनकी दलील ये है कि साहिब मदारिक ने इसको नकल फरमाया है कि अनि इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मन तरकहा फकद तरका मिअता व अरबा अशरा आया फी किताबिल्लाह, जिस शख्स ने बिस्मिल्लाह को छोड़ दिया तो गोया कि ऐसा है कि उसने कुरान मुकद्दस से तकरीबन 114 आयतें छोड़ दी है। ये दलील दी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि इससे बिस्मिल्लाह का बिलजहर होना साबित है, ये इससे जो है बिस्मिल्लाह का जुज़्बे हर सूरत होना जायज वो साबित नहीं है, कि हर सूरत का ये एक हिस्सा हो ये साबित नहीं है। इससे सिर्फ इतना साबित हो रहा है ये फजीलत इसकी बहुत ज्यादा है और गोया ऐसा है कि जैसे किसी शख्स ने कुरान मुकद्दस की 114 आयतें पढ़नी छोड़ दी, इतनी सी बात है। हनफियों की दलील मुलाहिज़ा फरमाइए, मैंने इससे पहले कहा है नहीं कि हदीस में इंशाअल्लाह ताला हम तरजीहात फ़िक़्ह हनफी बयान करेंगे, शुरू कर दिया है हदीस से। बहरहाल देख लीजिए, एक हदीस पाक है और इसको
صحاح کی کتاب میں بیان فرمایا گیا ہے. میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد تب توضیح کروں گا. علامہ قرطبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے, مدارک التمجید کے اندر بھی نقل کی گئی ہے, اور مظہری وغیرہ نے بھی تفسیر مظہری کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبد ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ترجمہ سنیں. سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی, حدیث قدسی جس کی روایت حضور کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پر جا کر کے منتہی ہوتی ہے, کہ اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے, میرے بندہ کے لیے وہ ہے جو بندہ مانگتا ہے, جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کا حصہ ہے. جیسے مثلا کہا کہ بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف ہے سارے جہان کے پروردگار کے لیے, تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یا وقال مرۃ فوض الی عبدی, کہ بندے نے اپنے سارے امور میرے سپرد کر. تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ فرماتا ہے پھر یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یعنی یہاں سے فرق ہو گیا. اب تک کا حصہ میرے بندے کا تھا, یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے, بندے اور رب کے درمیان. اور اس کے بعد اب جو آ رہا ہے وہ صرف اللہ کا ہے. کیا ہے؟ بولے عبدی ما سأل, اور میرے بندے کے لیے وہی جو مجھ سے مانگے گا. جب بندہ کہتا ہے اذن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب فرمایا, اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہے. تو رب کریم فرماتا ہے قال ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کے لیے ہے, جو میرا بندہ مانگ چکا میں اس کو دے دوں گا. یہ تھی حدیث پاک, اسے مرتبی نے بھی نقل کیا ہے, مغری بھی نقل کیا ہے, اور یہ حدیث شاید مسلم شریف کے اندر نقل فرمائی گئی ہے. ہم نے اس حدیث کو کیوں سنایا ہے, اس پر سنایا ہے کہ حنفیوں کے نزدیک بسم اللہ قرآن پاک کا جز تو ہے لیکن ہر سورت کا جز نہیں ہے. دلیل یہی حدیث پاک, دلیل کیسے ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پہلے بات جان لیں سورہ فاتحہ کے نام ہے, سن لیں تاکہ بات سمجھ آئے. سورہ فاتحہ کے اتنے نام ہیں, کچھ میں نے مدارک شریف سے لکھے ہیں اور کچھ حضرت سر الفاضل رحمۃ اللہ تعالی یہاں نقل کر دیے ہیں. یہ دیکھیں اس کے نام کتنے ہیں. اس کا نام ہے فاتحہ, فاتحۃ الکتاب, ام القرآن, سورۃ الکنز, کافیہ, واقعہ, شافیہ, شفا, سبع مثانی, نور, رقیہ, سورۃ الحمد, سورۃ الدعاء, تعلیم المصلح, سورۃ المناجات, سورۃ التفویض, سورۃ السوال. سورۃ السوال کسی سے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے, سورۃ السوال, ام الکتاب, فاتحۃ القرآن, اور سورۃ المناجات, سورۃ التفویض, سورۃ السوال, ام الکتاب, فاتحۃ القرآن, سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے. کیسے؟ ابھی حدیث پاک میں نے کہا نہیں, قسمت الصلاۃ, میں نے نماز کو تقسیم کر دیا, اللہ فرماتا ہے. حالانکہ نماز تقسیم نہیں ہوئی ہے, سورہ فاتحہ تقسیم ہوئی. تو پتہ چلا کہ اس کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے. اب کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. تو جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین,
ساری تعریفیں سارے جہان کے پروردگار کے لیے, تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہوتا, پارٹ آف سورہ فاتحہ ہوتا, تو بجائے یہاں سے شروع ہونے کے الحمدللہ سے یہاں سے سورج شروع ہوتی, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. نہیں سمجھا آپ کو, کتاب بھی دیکھا کہ یہ تھوڑا سوال نکال رکھا, اور شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فضیلت بیان فرمائی الحمدللہ سے بیان فرمائی ہے, بسم اللہ سے نہیں بیان فرمائی ہے. پتہ چلا بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں. اسی لیے حافظ کے لیے ضروری ہے کہ حافظ جو قرآن پاک ترابی پڑھاتا ہے نا, تو اس کو پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھ لینا چاہیے. اگر نہیں پڑھے گا تو قرآن پاک کی ایک آیت کم ہو جائے گی. اگر قرآن پاک ترابی میں زور سے پڑھا جا رہا ہے, مطلب زور ہی سے پڑھا جاتا ہے, ترابی میں قرآن پاک لاؤڈ ہی پڑھا جاتا ہے, تو حافظ کے لیے ضروری ہے کہ he should be recite one time alhamdulillah loudly. اب سمجھ آ گیا یار لینگویج کا فرق ہوتا ہے یار. بسم اللہ یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ he should be recite بسم اللہ loudly one time, ہے نا, یہ ہے بحث. اچھا صاحب اب آئیے سورہ فاتحہ پر چلتے ہیں. ماشاء اللہ اتنی گفتگو ہو گئی صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ. اس میں ہر ایک جو بیان فرمایا گیا نا کہ یہ ام القرآن ہے, وافیہ ہے, کافیہ ہے, سورۃ الکنز ہے, اس کی سب وجہیں حدیث میں بیان فرمائی گئی. سورۃ الکنز خزانے والی سورت کیوں کہا گیا ہے؟ اس بنیاد پر کہ حضور جب معراج کی رات تشریف لائے, عرش پر گئے اللہ کی بارگاہ میں, واپس آ رہے تھے, رب کریم نے فرمایا محبوب میں تو تمہیں عرش کے خزانوں سے خزانہ دے رہا ہوں. تو کیا دیا؟ سورۃ فاتحہ شریف دیا اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں. اس بنیاد سورۃ الکنز کہا جاتا ہے. سورہ شافیہ اس لیے کہتے ہیں اور شفا اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ شفا ہے, سورہ فاتحہ شفا ہے. باقاعدہ صحاح کی حدیث نقل فرمائی گئی, اس سے پہلے سنا چکا ہوں کہ صحابہ اکرام مجاہدین کا ایک گروہ گیا, واپس آ رہا تھا, ایک گاؤں میں پہنچا, ان لوگوں سے کہا ہماری مہمان نوازی کو, ان لوگوں نے نہیں سنا, ٹھیک ہے باہر پڑاؤ ڈال دیا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے جو گاؤں کا وڈیرا تھا اس کو بچوں نے ڈنگ کاٹ لیا, ڈنگ مار دیا, یا اس بچوں نے ڈس لیا, دبا کر کے تھک گئے, نہیں مانے, نہیں شفا ہوئی. اس کے بعد آئے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ دعا ہوا جانتا ہو ذرا سا چلو, ہمارے سردار کو بچوں نے کاٹ کاٹ کھایا ہے. کہنے لگا اسے نہیں, پہلے طے کرو معاملہ, اس کے بعد سب چلیں گے. تو معاملہ طے ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے, اتنے ریور دیے جائیں گے بکریوں کے, ٹھیک ہے چلیں گے. آئے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر کے دم کر دیا تو شفا یاب ہو گئے, اور ریوڑ لے کر کے اب پہنچے اپنے قیام گاہ پر جہاں ٹھہرے تھے رات میں. اب مسئلہ پیدا ہوگا کہ اس کو لیا جائے کہ نہ لیا جائے, کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے. اچھا چلو ابھی چھوڑ دو, چلو حضور کے پاس چل کر کے پوچھا جائے گا, پھر بتایا, پھر اس کو استعمال کیا جائے گا. حضور کے پاس دے کر کے پہنچے, اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ, حضور کا احسان دیکھیں, محبت اور کرم دیکھیں, ہے نا. تو یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ شفا بھی ہے. بہرحال ایک بات یاد آ گئی, ہمارے استاد ہیں حضرت علامہ محمد شبیر رضی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو دیر تک جاری فرمائے. میرے اساتذہ میں سب سے قریب استاد ہیں اور مجھ کو جو کچھ ملا ہے انہی کی جوتیوں کو کرتا ہے. ہمارے بڑے گہرے گہرے پرانے گھریلو تعلقات ہیں, بلکہ ان کے والد صاحب ہی کی خواہش پر میں نے اس طرف قدم بڑھایا, حفظ پڑھنے کے لیے گیا میں, اور نہ میں انگریزی پڑھ رہا. تو ان کے والد ماجد بیان فرماتے تھے, ایک دعا کا عمل ان کے پاس تھا, آپ لوگوں کو میں اجازت دے رہا ہوں, آپ لوگوں کو دیجیے گا. اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو تو ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے, ایک ساتھ میں تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر کے سر کے اوپر تین بار دم کرے, انشاءاللہ شفا ہو جائے. ایک ساتھ میں تین مرتبہ ماں بسم اللہ کے سورہ فاتحہ پوری
ولدالین تک. اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھے گا. بسم اللہ پڑھنے کے لیے سانس الگ اور الحمد شروع سے الگ سانس الگ نہیں, ایک ہی سانس میں تین مرتبہ ایک سانس میں, ایک مرتبہ پھونکے پھر تین مرتبہ پھر تین مرتبہ, انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. یہ میرا تجربہ ہے. تو یہ سورت الشفا بھی ہے ماشاء اللہ. میری طرف سے اجازت ہے, میرے استاد نے مجھ کو اجازت دی ہے. الحمد للہ رب العالمین, سیدی اعلی حضرت امام علیہ السلام کا ترجمہ سنیں. سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا, اور رحمان الرحیم بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ پورا پڑھ لیجیے ایک مرتبہ, پھر تشریح کرتا چلوں گا. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک. جزا مینس بدلہ, بدلے کے دن کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوجے ورشپ کریں عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو سیدھا راستہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا. غیر المغضوب علیہم, نہ ان کا جن پر غضب ہوا. ولا الضالین, اور نہ بہکے ہوں کا. آمین. تجیب کے معنی میں آتا ہے قبول کر لے, یا اللہ یہ دعا ہے قبول کر لے. سورہ فاتحہ شریف سے ترجمہ مکمل ہو گیا. سورہ فاتحہ شریف کے تعلق سے کئی قول نقل کیا گیا ہے. بحث کے آغاز سے پہلے میں ذرا سا کچھ اور چیزیں بتلا دوں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی. ایک بحث یہ پیدا کی, کچھ حضرات کا قول ہے کہ مکی ہے, کچھ حضرات کا خیال ہے کہ مدنی. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں, اس کے تعلق سے آپ حضرات کو چاہیے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ کی کتاب الاتقان کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے, اس کو گھر میں رکھیں اور پڑھیں. بہت ہی زیادہ پیاری کتاب ہے, اور قرآن پاک کے حوالے سے اتنی بہترین کتاب میں جانتا ہوں شاید کوئی لکھی گئی ہو. الاتقان اردو ترجمہ, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی کسی استاد کی ضرورت پڑے گی. یہ بھی جانتے ہیں اردو سمجھنے کے لیے, جو اردو لکھا اس کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت پڑے گی. بہرحال مکی اور مدنی آیات کے تعلق سے جو اقوال نقل کیے گئے, اس میں علامہ رام جاد سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو بھی اتری وہ مکی ہے, اور ہجرت کے بعد جو بھی اتری وہ مدنی. ایک قول یہ ہے سیدھا سادہ. دوسرا قول یہ نقل فرمایا گیا ہے کہ وہ صورتیں جو مکے میں اتری, چاہے وہ بھلے ہجرت کے بعد اتری ہو, وہ مکی ہیں, اور وہ صورتیں جو مدینے میں اتری وہ مدنی ہیں. تیسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ مکی وہ صورتیں جس میں مکہ کی ہونے کی حیثیت سے خطاب کیا گیا ہو, ان کو مخاطبت کی گئی, ان سے ان کو توجہ دلائی گئی اہل مکہ کو. اور مدنی وہ صورتیں ہیں جس کے اندر اہل مدینہ کی حیثیت سے خطاب کیا گیا. تین قول نقل کیے گئے مکے اور مدنی ہونے کی حیثیت سے. بڑی ڈیٹیلی, بڑی تفصیلی بحث, بڑی ڈیٹیل اس کے اندر ہے, میں اسے پڑھنا نہیں چاہتا. سورہ فاتحہ شریف کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ یہ مکی ہے ایک قول میں, اور ایک قول میں یہ مدنی. لیکن جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے, اور مکی ہی سمجھ میں آتی بھی ہے. مدارک التنزیل تفسیر النسبی تفسیر کی کتاب بڑی پیاری سی ہے, اس کے اندر لکھا ہے فاتحہ کے بارے میں, نزلت بمکہ حین فرضت الصلاۃ ثم نزلت بالمدینہ حین حولت القبلۃ الی الکعبہ. اب دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ مکی بھی اور مدنی بھی ہے. یہ سورت فاتحہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. کوئی ایسے پتا چلا کہ اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے, یہ دو مرتبہ نازل. ایک مرتبہ مکے میں اتری ہے,
اور ایک مرتبہ مدینے میں اتری. مکے میں اتری ہے جب نماز فرض ہوئی، اور مدینے میں اتری جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا. کیا مطلب؟ یعنی بیت المقدس کی طرف سے اپنے چہرے کو پھیر کر کے کعبہ کی طرف کر لو، اس وقت اتری. اس لیے مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. لیکن جمہور علماء کا خیال یہی ہے اور یہی بات حق بھی ہے، یہ سورت مکی ہے. مکی اس بنیاد پر کہ اس کی دلیلیں جو دی گئی ہیں علامہ اور علامہ جہاد سیوطی نے بڑی پیاری پیاری دلیلیں دی، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نماز فرض ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے شب معراج کو، معراج والی رات. معراج کہاں سے ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ سے ہوئی، پہلے مکرمہ سے ہوئی ہے. اسی لیے اس کو سورۃ الکنز کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب، میں تم کو عرش کے خزانے سے خزانے دے رہا ہوں. تو سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور سورہ بقرہ کی آخری تین آیتیں عطا فرمائی. دوسرا قول اس کی ترجیح پر کہ یہ مکی ہے، اس بنیاد پر کہ جب نماز فرض ہوئی تو نماز کی فرضیت میں سورہ فاتحہ شریف کا پڑھنا واجب ہے ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک واجب ہے. تو کیا اگر یہ تسلیم کر دیا جائے کہ یہ مکی نہیں مدنی ہے، تو بیچ کا جو ڈھائی سال کا واقعہ ہے، ایک سال یا ڈیڑھ سال، دو سال، ڈھائی سال، جب بھی ہجرت ہوئی ہے، اس درمیان میں جو لوگ نمازیں پڑھتے تھے وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ یہ لاجیکل دلیل ہے اصل میں. تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ اگزیکٹلی یہ سورت مکی ہی ہے. ہاں یہ اور سی بات ہے کہ تحویل قبلہ کے وقت اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ اتارا ہو. تیسرا قول اور قول نقل کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی اترنے والی سورت ہی ہے. سب سے یعنی سورہ اقرا سے پہلے بھی اتری تھی، یہ بھی بعض علماء نے نقل کیا ہے، لیکن یہاں بھی مسلک جمہور ہی نگاہ میں رہے، اس لیے کہ تمام امت اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ سب سے پہلی اترنے والی سورت سورہ اقرا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے اتقان کے اندر ایک بحث اور قائم کی ہے، کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو سورت جس کا اترنا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس کو بیان فرمایا گیا ہے، یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ سورہ حجر شریف 14 پارے کی آیت کریم ہے. یہ محبوب ہم نے تمہیں سبع مثانی دی ہے. سبع مثانی اسے کہتے ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے، مقرر پڑھا جائے. اور سورہ حجر شریف مکی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ شریف سورہ حجر شریف سے پہلے اتر چکی ہے، تب تو اس کا ریفرنس دیا گیا سورہ حجر شریف کے اندر. دوسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ مدنی ہے، اور اس کے روایت کرنے والے ابو عبید نے کتاب فضائل میں مجاہد سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اور تیسرا قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکے میں اتری ہے اور دوسری مرتبہ مدینے میں اتری ہے. چوتھا قول اس کو سنے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ حصہ جس میں بندے کی طلب بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنا مکی ہے، اتنا مکی ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنا مدنی ہے. ایک قول بھی نہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، ورنہ پتا چلا میں صاحب پسینہ بہائے چلا جا رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھو چپ چاپ، کچھ سمجھ نہیں. علم کے خزانے لوٹا رہا ہوں میں اس وقت. ہم اور شکر کا فرق ملاحظہ فرمائیے، حمد کیا چیز ہوتی ہے، شکر کیا چیز ہوتی ہے. حمد کہتے ہیں کہ اختیاری خوبیوں کے اوپر، صفتوں کے اوپر کسی چیز کی تعریف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے. اور حمد جو ہوتی ہے وہ دراصل ہوتی ہے نعمت کے مقابل میں بھی اور بے نعمت کے مقابل میں. نہیں تو یہاں ابھی سمجھا دوں گا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے تو اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال کرے گا وہ حمد کہی جا سکتی ہے, لیکن بندے کے لفظ حمد کا استعمال جائز نہیں ہے. حمد صرف خدا عمد خصوص کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین گاڑی دے دی, آپ نے اندازہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا پھر بھی آپ کے اوپر حمد ہے, تو نعمت کے مقابل میں بھی استعمال ہوئی اور نعمت نہیں ملی جب بھی استعمال ہوئی. لیکن شکر جو ہوتا ہے وہ نعمت کے ساتھ خاص ہوتا ہے. نعمت کے مقابلے میں جو چیز ہو گئی شکر کے لیے نعمت ضروری ہے. آپ بھی شخص نے ایک چائے پلا دی, آپ کیا کہیں گے؟ ربی شکریہ یار چائے پلا دی آپ نے. یہ فرق دونوں میں ہے. اس اعتبار سے حمد عام ہے اور شکر جو ہے وہ خاص ہے. اس اعتبار سے کہ نعمت کا تعلق اس سے ہوا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. اب سوال پیدا ہوا, یہاں پہ ایک بحث اور پیدا ہو رہی ہے, سر اٹھا رہی ہے کہ اگر ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں تو جو مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے, سانے کی تعریف, مصنوع کی تعریف ہوتی ہوتی ہے, مثلا یہ کون سی گاڑی ہے صاحب؟ صاحب یہ لیکسس ہے. کس کمپنی نے بنایا ہے؟ ٹوئٹا نے بنایا ہے. کیا شاندار بنایا ہے بھائی. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ گاڑی کی ہو رہی ہے, کمپنی کی ہو رہی ہے. تعریف تو ہم گاڑی کی کرا, مگر ڈائریکٹ نہیں, انڈائریکٹ اس کی کمپنی کی تعریف ہوتی چلی جا رہی ہے. پتا چلا یہیں سے دو چیزیں تقسیم ہو گئی, ایک چیز کی تعریف ڈائریکٹ یا بالذات اور ایک ساری چیز کی تعریف انڈائریکٹ بالواسطہ. تو جب مخلوق کی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو دراصل وہ تعریف ڈائریکٹ تو اس چیز کی ہوتی ہے, لیکن حقیقت میں انڈائریکٹلی اس کے بنانے والے کی ہو جائے گا. تو اب مخلوق میں جتنی کسی چیز کی بھی تعریف کی جائے گی وہ تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اسی لیے یہاں پہ کہا گیا الحمد ساری تعریف ہے. نمبر دو, سورہ فاتحہ شریف کا اسلوب دیکھا آپ نے, انداز اس کا, اس کی سٹائل دیکھی ہے. پہلے اللہ کی تعریف ہے اور تعریف جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف رحم, مروت, محبت, عنایت کے. اللہ کی صفت قہاری بھی ہے, جباری بھی ہے, اس کا ذکر نہیں کیا گیا. اگر یہاں یہ کہا دیا تھا الحمدللہ رب العالمین القہار الجبار, جب بھی قرآن پاک کا اسلوب ہے, صفت باری تعالیٰ ہے, لیکن نہیں, جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلانے والے ہو سب سے پہلے اس کی خوبیاں آپ کو بیان پر کرنی پڑیں گی. وہ خوبیاں جن خوبیوں کے ذریعہ وہ خوش ہو جایا کرے, جن خوبیوں کے ذریعہ وہ, اور الرحمن الرحیم سے زیادہ پیاری صفت, یہ تو ہر صفت اللہ کی پیاری ہے, لیکن اس سے زیادہ پیاری صفت مخلوق کے اوپر کرم کی حیثیت سے ہو ہی نہیں سکتی ہے کوئی. مشکات کی حدیث یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی 100 صفتیں ہیں, 99 اس نے قیامت کے دن اٹھا کے لیے اٹھا رکھی ہے بندوں کے ساتھ, کہ بندے کے ساتھ 99 صفتوں کے ذریعہ قیامت کے دن پیش آئے گا, اور صرف ایک صفت اس نے دنیا میں اتاری ہے. تو حضور نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ درندہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے, حالانکہ پھاڑ کھائے وہ, شیر اپنے بچے کو پھاڑ کھائے, سانپ اپنے بچے کو پھاڑ کھائے, لیکن اس کے باوجود شیر بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, چیتا بھی اپنے بچے سے پیار کرتا ہے. وہ ایک صفت پاک جو رحمت و مروت و کرم کی 100 صفتوں 100 حصوں میں سے ایک حصہ تھا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر, تو اللہ نے محبتوں کا یہ سمندر موجود فرما دیا دلوں کے اندر,
تو جب 99 درجہ 99 حصہ قیامت کے نزد اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پیش فرمائے گا تو کیا امید کی جا سکتی ہے کوئی باقی رہ جائے گا؟ کیا امید کی جا سکتی ہے کوئی باقی رہ جائے گا؟ اس لیے الرحمن الرحیم کہا گیا. یہ پتا چل گیا کہ اگر آپ کو مانگنا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. حمد کرنے کے بعد اس کے محبوب پر درود بھیجیے. درود بھیجنے کے بعد پھر اپنا مقصد بیان کیجیے اللہ کی بات کر. بے شک وہ قبول کرنے والا ہے, لیکن جب اس کی تعریف کی جائے گی, اس کے محبوب کا ذکر کر دیا جائے گا, تو کیا اس دعا کی قبولیت سے شبہ رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, آئیے کیا بات کہی ماشاء اللہ. اب دیکھیں الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور یہ دونوں صفتیں باری تعالیٰ کے لیے دو معنوی حیثیت رکھتی ہیں, اور دونوں مبالغے کا صیغہ مبالغہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں معنی حد سے زیادہ پائے جاتے ہیں, اسے مبالغہ کہتے ہیں. کہا گیا ہے, علامہ قرطبی نے لکھا ہے, حضرت ابن مبارک کہتے ہیں الرحمن اذا سئل اعطی اور رحیم اذا لم يسأل غضب. رحمان کی خوبی یہ ہے, رحمان صفت کا, کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رحمان کی صفت کے ذریعہ مانگے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بندہ پاتا ہے, بندے کو دیا جاتا ہے. اور رحیم اسے کہتے ہیں اذا لم يسأل غضب, اگر بندہ اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جائے. یہ تو حدیث ہے, تقریر میں سن چکے ہیں آپ, کہ دنیا والوں کا حال یہ ہے, مفہوم حدیث نہیں بول رہا ہوں میں, مفہوم بول رہا ہوں, دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک بار دو بار چار بار مانگو تو ناراض ہو جائیں گے. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ اس کو اس سے جتنا زیادہ مانگتے چلے جاؤ اتنا ہی خوش ہوتا رہتا ہے. دیکھیں ابن ماجہ کی روایت میں فرمایا, سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ غضب علیہ, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے نا تو اللہ اس پر خطرناک ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے. من لم يدع اللہ سبحانہ غضب علیہ, پھر بھی روایت کیا ابن ماجہ نے روایت کیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے, خطرناک ہو جاتا ہے. یہ ہے رحمان اور رحیم. رحمان کے تعلق سے بیان فرمایا گیا کہ رحمان یہ جو ہے یہ خاص ہے, یہ عام ہے, یہ عام ہے سب کے لیے, اور رحیم جو ہے یہ خاص ہے مسلمانوں کے لیے. ایک قول اور نقل کیا گیا, بیضاوی نے اس کو نقل کیا ہے کہ رحمان یہ صرف دنیا کے لیے ہے اور رحیم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے. تو یہ صفتیں واجب ثبوتیہ اللہ تعالیٰ کی ہیں, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھا رہا ہے, اسی آیت کریمہ کو لے کر کے آج کل کا سلفی غیر مقلد وہابی اور دیوبندی حضرات بھی بڑا بابیلا بچاتے ہیں کہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے, تم کسی سے مانگتے ہو یہ شرک ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے عبادت کہتے کس کو ہے. عبادت کی تعریف جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے, اقصی غایات الخضوع والتذلل, حد سے زیادہ انکساری اور عاجزی کرنا, یہ ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے یہاں پہ اچھی بحث کی ہے, ضیاء القرآن کے خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سجدہ کرنا, یہ مان لیا ہے عبادت کا بہت اہم ترین حصہ ہے, اور یہی عجز و عاجزی اور نیازمندی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ بندہ اپنی عظیم الشان پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے اپنے رب کے حضور, یہ غایت تذلل ہے, غایت خضوع ہے. اب اگر کسی شخص نے, مثلا میں ایک ڈاکول دے رہا ہوں, میں اپنے استاد کے سامنے جا کے بہت ادب سے بیٹھتا ہوں, دو زانو ہو کر کے بیٹھتا ہوں, ان کا ہاتھ چومتا ہوں,
اور خدا کرے کہ یہ فیض جاری رہے, یہ جاری رہے. امریکہ میں رہنے والے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, کسی سے مسافہ کرنا, ہاتھ چومنا وہ کثرے شان سمجھ لیتے ہیں, شان سمجھ لیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے, فیضان سے محرومی ہے. علماء مشائق کا ہاتھ چومنا فیضان ہے. آئے بات سمجھ میں, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. تو اگر یہ تذلل, یہ خشوع, یہ خضوع جو میں اپنے استاد کے سامنے کر رہا ہوں, کیا عبادت ہو جائے گا؟ اگر یہی بات ہے تو دنیا میں ایسا کوئی مسلمان دکھا دیا جائے جو ان سے خالی ہو. معلوم یہ ہو گیا کہ عبادت کا مفہوم, جہاں پہ عبادت کے مفہوم میں چیزیں داخل ہوتی ہیں, وہاں ایک بہت واضح فرق ہے. وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ اکبر, اب اس کے جتنے سلام پھیرنے تک کے اس کے جتنے معمولات ہیں, یہ خالق کے لیے ہے کہ مخلوق کے لیے؟ خالق کے لیے, سیدھی سی بات ہے, خالق کے لیے. تو جب خالق کے لیے ہیں, تو جب ہر عمل جو خالق کے لیے کیا جا رہا ہے عبادت بنتا چلا جا رہا ہے. سجدہ ہے وہ بھی عبادت, تلاوت ہے وہ بھی عبادت ہے, حتیٰ کہ سجدے کی جگہ پر نگاہ کا جمانا بھی عبادت ہے. رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ, اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھنا بھی عبادت ہے, پیٹھ کا برابر کرنا بھی عبادت ہے, سجدے کی حالت میں انگلیوں کو دبا کر کے زمین پر موڑ کر کے قبلے کی طرف کرنا بھی عبادت. کیوں؟ اس لیے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک کا پورا پیریڈ جو ہے, یہ بندہ کسی مخلوق کے لیے نہیں, خالق کے لیے کرتا ہے. اس لیے وہ عبادت ہے, عبادت ہی رہے گا. لیکن نماز سے باہر جب کوئی شخص یہی عمل کسی دوسرے کے لیے کرے, مثلاً ذرا سا جھک کر کے کسی سے مسافہ کر لے, تو خالق کے لیے کر رہا ہے کہ مخلوق کے لیے کر رہا ہے؟ مخلوق کے لیے. تو جب مخلوق کے لیے کر رہا ہے تو خالق کی صفت تو نہیں پائے گی یہاں پہ. جب صفت نہیں پائی گئی تو نہ عبادت ہو سکتا ہے نہ شرک ہو سکتا ہے, نہ عبادت ہو سکتا ہے نہ شرک ہو سکتا ہے. اسی کو لوگ گھما پھرا کر کے, عجیب, میں تو یہ کہتا ہوں, سوچتا ہوں کبھی بیٹھ کر کے, عجیب, یعنی یہ حساب لگایا ان لوگوں نے, جرم خود کرتے ہیں مجرم میں بنا دیتے ہیں. ہم نے کہا بھائی یا رسول اللہ, صرف ہی کہہ دیا اتنا ہی کہ یا رسول اللہ, اتنا ہی خالی کہا ہے. ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا سلام ہماری آواز کو فرشتہ حضور تک پہنچا دے گا, حدیث سے ثابت ہے. ہم نے تو یہ سوچ کر کے کہا تھا, سامنے والے ملا جی نے یہ سمجھا کہ شرک بول گیا یہ, اس کے بعد اٹھا کر کے گھما دیا کیا کہ دیکھو اس نے خدا کے برابر بن کے اسے بڑھا دیا ہے. جرم اس کا ہے کہ ہمارا ہے؟ یاد ہے ہمارے مائنڈ کے اندر کیا بات تھی, ہم نے کیسے اس کو کہا ہے, ہم نے کیا سوچ کر کے کہا ہے. ہم نے سوچ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا عمل ہے. انہوں نے خود ارشاد فرمایا تھا, جب کوئی درود بھیجتا ہے, پکارتا ہے, تو اللہ کے رسول سن لیتے ہیں یا فرشتہ ان تک ہماری آواز کو پہنچا دیا کرتا ہے. اس اعتبار سے ہم نے کہا, تو ہمارا اعتبار یہ ہے, اور وہ ایک اعتبار گڑھے بیٹھے ہوا ہے. وہ اپنے کہے ہوئے اعتبار کو ہمارے اوپر تھوپ رہا ہے کہ تم نے ایسے کہا, زیادہ مشرک ہو گئے. مجرم خود مجرم بنا دے رہا ہے. اور سننے اتنا سیدھا سادھا ہے کہ نہ کچھ پوچھئے, قسم خدا کی زمزم سے نہلایا ہوا ہے بیچارہ, زمزم سے غسل دیا ہوا ہے کہ مار بھی لیتا ہے فوراً. وہی کلائی نہیں سامنے تھا کہ میاں جی عجیب سی بات ہے, یہ تو میرے دل کی بات تھی, آپ تو اس کے الٹا فتوا دیے چلے جا رہے ہیں. لہذا ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دلیل دے کر کے اگر کوئی شخص کسی بھی ایسے عمل کو جو تعظیم و وقار کے لیے کیا جا رہا ہے اور مشرک کہے, تو فوراً کہہ دیجیے بھائی میں اپنے نیت کا ذمہ دار ہوں. آپ کے ذہن نیت کے اندر جو یہ فطور پیدا ہوا ہے نا, اس کے ذمہ دار آپ ہیں, آپ میری نیت نہیں جانتے. بس بحث آگے بڑھ جائے گا, ورنہ دلائل کا بھی ہم باہر لگا دیتا ہے یہاں پہ. آئے بات سمجھ, صرف ایک دو اقوال نقل کر دے رہا ہوں خالی, بس احادیث کا مشکل, صرف ایک دو, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا انداز تعظیم کیا تھا. بس اتنا خالی جانتے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو, اللہ اس کے رسول پر تقدم نہ کرو. اسی بنیاد پر صحابہ حضور سے آگے نہیں چلا کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہے, حضور نے اس سے فرمایا کہ تم میرے ربیع بن جاؤ. ربیع کہتے ہیں جانور کی سواری والے جانور پر پیچھے بیٹھنے کو ربیع بولتے ہیں, تم میرے ربیع بن جاؤ. انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں تو میری غیرت دوبارہ نہیں کر رہی. یہ تعظیم تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت مرض شریف کے اندر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, تو وہ تو کھڑے ہوئے ہیں نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں, توجہ اللہ کے رسول کی طرف ہے. اور صحابہ کرام کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پردہ جو دروازے پر لٹکا ہوا تھا اس کی طرف بار بار گھوم کر دیکھ رہے ہیں, نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ تعظیم. تو کیا یہ سب شرک ہو جائے گا؟ اگر اس کا نام شرک ہے تو بلاؤ صحابہ کرام شرک کے پیکر تھے کہ یہ واسطہ کے پیکر تھے؟ یہ فرق ہے. ایک اور بحث یہاں پیدا کی جاتی ہے, جو مانگو اللہ سے مانگو, بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں, دینے والا وہی ہے. یہاں سے فرق آپ واضح کر لیں, سوال کی دو نوعیتیں ہیں اور دیے جانے کی بھی اتنی ہی دو نوعیتیں ہیں. اگر آپ مجھ سے یہ پنسل مانگیے یہ سمجھ کر کے کہ اس کا اگزیکٹلی بذات بغیر کسی شریک کے میں ہی مالک ہوں بغیر کسی کے دیے سے, آپ مشرک ہیں, آپ مشرک, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ پنسل بے شک میری ہے, میں نے اس کو خریدا ہے, پیسہ دیا ہے, مجھ سے پہلے کسی اور کی ملکیت تھی, اس کے پہلے کسی اور کی ملکیت تھی, اس کے پہلے جس کمپنی نے اس کو بنایا اس کی ملکیت تھی, ہماری ملکیت ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. اللہ کی ملکیت نان ٹرانسفرل ہے. یہی سے فرق پیدا ہو گیا کہ جب ہماری ملکیت ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے تو یہ بذات نہیں ہے بلکہ بالتبع ہے, یہ بالآپا ہے, اللہ کے دیے سے ہے, بالمجاز ہے. لیکن اس کی ملکیت للہ ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین سب اللہ کی ملکیت ہے, یہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, نہ یہ کسی کو دی جا سکتی ہے اور نہ یہ کسی کی طرف موو کر سکتی ہے, نہ منتقل کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم پراپرٹی خریدتے ہیں, ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں. تو اس کی ملکیت بالذات ہے اور ہماری ملکیت بالآپا ہے, بالتبع ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا اب اگر آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہو یہ سمجھ کر کے, بزرگوں کی بارگاہ میں آستانوں پہ جاتے ہو یہ سمجھ کر کے کہ یہی دینے والے ہیں, شرک کر رہے ہو آپ, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن میں جانتا ہوں بدھو سے بدھو بخش بھی اگر ہوگا کسی آستانے پر جاتا ہے تو صرف اس لیے جاتا ہے کہ میرے سرکار سیدی داتا سیدی خواجہ سیدی غوث پاک آپ کو برگزیدہ لوگوں کی عبادتوں کے ذریعے آپ نے اپنے دل کو آئینہ بنا رکھا ہے, آپ کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں, یہ گنہگار بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, یہ استغاثہ اس کو اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے, یہی ہوتا ہے بس. خالی اس کو جو شخص بھی شرک کہے گا خود مشرک ہو جائے گا. وہ حدیث پاک ہے, اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر لعنت کرے اگر وہ اہل ہے تو لعنت اس کو آتی ہے, اگر اہل نہیں ہے تو لعنت لوٹ کر کے خود لعنت کرنے والے کے اوپر آ جاتا ہے. لہذا اگر کسی شخص نے شرک کا فتویٰ دیا اور وہ واقعی شرک کر رہا ہے تو شرک اس کے اوپر ذات پر جا کر سے جسپہ ہو جائے گا, لیکن اگر وہ شرک نہیں ہے تو شرک لوٹ کر کے اس مشرک کہنے والے مشرک گر کے اوپر خود جا کر پلٹ جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مرخیہ سے فرمایا تھا کہ تم جا کر کے تخت لے کر کے آؤ, کیوں مدد مانگی؟ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں سے کہا تھا, تم کہا تھا کہ میں دیوار تو بنا دوں گا, آئینونی تم میری ساتھ مدد کرو, کیوں کہا تھا؟ یہ معلوم ہوا تھا آر اکرام اپنے مسائل لے کر حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا کرتے تھے, کیا تھی؟ ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے یہ قبروں پہ جاتے ہیں, یہ قرآن کا حکم نہیں ہے. دوبارہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ علامات قیامت سے, حضور نے شاید فرمایا کہ ایک توند والا اپنے غالیچے پر بیٹھ کر کے کہے گا کہ جو قرآن میں حلال پاؤ حلال سمجھو, حرام پاؤ حرام سمجھو, گا سن لو جس طرح سے اللہ نے حرام کیا اس طرح سے اللہ کے رسول نے بھی حرام کیا. آئی بات سمجھ؟ اب سنو, آخری گفتگو کرنے کے بعد گفتگو سے بیٹھ رہا ہوں. قبروں پر جانا,
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور دوسرے صحابی، غالب پر ابو ایوب انصاری سے ایگزیکٹلی نام نہیں، بس صحابی ہیں حضور کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قبر انور پر آئے اور اپنے دونوں رخسار، اس کو دیکھیے، اپنے دونوں رخسار حضور کی قبر پاک کی مٹی پر رگڑ رہے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں، روئے چلے جا رہے ہیں. مدینے کا گورنر اس وقت جو تھا، یاد نہیں آ رہا اس کو کون تھا، وہ اس نے بڑی تیچی نگاہ سے دیکھا اور بھائی یہ کون؟ انہوں نے جواب دیا پلٹ کر کے، قسم خدا کی میں اس کی بارگاہ میں اپنے رخساروں کو رگڑ رہا ہوں کہ جو تم سب میں سب سے افضل تھا، تم سب میں سب سے افضل تھا. یہ کہا اس کے بعد پھر چلے گئے روتے ہوئے وہاں سے. یہ کہتے ہیں قبروں کی جان چاہتے ہو کیوں جاتے ہو؟ عجیب سی بات ہے. دلیل میں نے صبح دے دی، دوپہر میں دے دی ہے کہ دلیل اگر نگیٹو ہے تب تو منع کر دی جائے گی، لیکن اگر کہیں اس کا منع قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کام کو کرنا امر جائز ہے، امر مستحب ہے. اس کے کرنے میں کوئی شخص اگر رکاوٹ ڈال رہا ہے تو وہ دین میں خلل پیدا کر رہا ہے، دین کا بدعت ہے. اياك نعبد واياك نستعين، حقیقی مدد اللہ دیتا ہے، حقیقی استعانت اللہ سے ہے، حقیقت میں اللہ ہی تعالیٰ دینے والا ہے. بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتا ہے اللہ کی عطا سے. اب اس کے بعد یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ دیکھیں سیدی آدم کا ترجمہ، مودودی صاحب نے اسی کو اڈاپٹ کر لیا اپنے ترجمے میں. مودودی صاحب نے اسے اپنے ترجمے میں تفہیم القرآن میں اسی کو اڈاپٹ کر لیا، سمجھا آپ نے؟ اتنا صراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ چلا. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہم کو سیدھا راستہ دیکھا، اس پر ہمارے علماء نے خوب تقریریں کی، ماشاءاللہ. راستہ دیکھا راستہ چلا میں بڑا فرق ہوتا ہے. راستہ دیکھا ابھی وہ راستے پر نہیں ہے، راستہ دیکھا راستے پر نہیں ہے، دیکھا کہاں ہے ہم چلے اس راستے پر. اور عادل فرماتے ہیں راستہ چلا، یہ اوپر کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، بندہ تو پہلے مانگ ہی چکا ہے اللہ سے، اب اس مانگی ہوئی چیزوں پر یہ اللہ ہمیں چلا، ہمارے پیر بہلنے بہکنے نہ پائے. ایمان تو خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، ایمان تو خود ایک راستہ ہے، اسلام تو خود ایک بہت بڑا راستہ ہے، اس ٹریک کے اوپر یہ اللہ ہمیں قائم رکھ چلا. لیکن جن حضرات نے ترجمہ کیا راستہ دیکھا، یہ تو وہ کہہ سکتا ہے جو نان مسلم ہو، جو نان مسلم ہو تو کہے راستہ دیکھا، تو نبی اسلام کا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے ترجمہ کنز ایمان کا، یہ خوبی ہے ترجمہ کنز ایمان. پھر مغضوب علیہم اور الضالین، اور الضالین دو ورڈ یوز کیے گئے. مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ وہ جن پر اللہ تعالی نے غضب فرمایا. والضالین کون لوگ ہیں؟ جو گمراہ ہیں. مغضوب علیہم یہود ہیں اور الضالین نصارہ ہیں، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے بندہ ان سے بچنا چاہتا ہے. انمت علیہم کی توضیح سورہ نساء شریف میں آگے گزر چکی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام فرمایا. آپ دیکھیں ذرا پر دماغ لگائیے، تھوڑا سا ایک پوائنٹ آیا ہے، انعامتا علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے میں اسی کا راستہ چلا. اور پھر اسی آیت کی تشریح تفسیر دوسری آیت پاک کر رہی ہے، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہی ہے یہاں پہ. وہ کون لوگ ہیں؟ معلومنا نبیینا والصدیقین والشہداء والصالحین، چار لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان چاروں سے راستہ چلا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندہ ام الکتاب، سورہ ام الکتاب فاتحہ شریف کے اندر دعا مانگ رہا ہے، نماز کے اندر دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں ان چاروں کا راستہ چلا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام صالحین تھے کہ نہیں تھے، تابعین صالحین تھے کہ نہیں تھے، ائمہ مجتہدین صالحین تھے کہ نہیں تھے، اولیاء کرام صالحین تھے کہ نہیں تھے. جب ان کے صالحین پر پوری دنیا متفق ہو چکی ہے تو یہ سیاہ دل لوگ کیوں کہتے ہیں کتاب وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ یہ سیاہ دل لوگ، ان کو تو چاہیے جب اس کو پڑھے، اس سورت کو پڑھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم، تو کہہ دیا کر الفرنجین المسیحیین الیہودیین کہ وہ انعام جن کے اوپر تو نے مادی انعام کیا ہے, یہ انگریز, یہ مسیحی, یہ فرنجی, یہ یہودی, ان کا راستہ ہم کو چلا اور ان کا راستہ چل رہے ہیں. اللہ اس سے بچائے. آمین آمین. جو ہے یہ دو مسئلے اخیر میں, فقہی مسئلہ, حنفیوں کے نزدیک اور شافعیوں کے نزدیک ایک اختلافی بحث. امام جب طرف کر رہا ہو, نماز سری ہو یا نماز جہری, تو مقتدی کو قرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. بعض لوگ سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے. مسجد میں بہت اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ بےچارے اس میں پڑھے ہوئے, تم کو پتا نہیں تو بتایا گیا ان کو, چاہے نماز لاؤڈ پڑھی جا رہی ہو چاہے نماز آہستہ پڑھی جا رہی ہو. حنفیوں کے نزدیک قرت الامام قرت اللہ, امام کی قرت مقتدی کی قرت کو رکھا ہوئی ہے. لہذا امام جب قرت کر رہا ہے, چاہے وہ ظہر جہری نماز ہو, مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو, چاہے سری نماز ہو, ظہر اور عصر کی نماز ہو, تو چپ چاپ وہ سنا پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا, بس تلاوت نہیں کرے گا. امام شافعی کے نزدیک واجب ہے, اس بنیاد پر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, ان کو ہم روکیں گے بھی نہیں, ان کا اپنا مسلک ہے اور وہ بے شک حق ہے. وہ ہمارا مسلک ہمارے تئیں حق ہے, ان کا مسلک ان کے تئیں حق ہے. نمبر دو, آمین آہستہ پڑی جائے گی حنفیوں کے نزدیک, امام شافعی نزدیک, امام مالک, امام احمد بن حنبل کے نزدیک بالجہر پڑھتے ہیں وہ لوگ, ان کا مسلک ہے, حق ہے ان کے اعتبار سے, اور ہمارا مسلک حق ہے ہمارے اعتبار سے. وہ اپنے مسلک پر عمل کریں گے, لیکن کسی حنفی کے لیے لازم نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کہ وہ آمین لاؤڈ پڑھے. یہ میں نے دیکھا, یہاں بچے بےچارے آتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ دیکھتے ہیں تو چونکہ بچوں کا ذہن بڑی جلدی کسی چیز کو پک اپ کرتا ہے, تو سمجھتے ہیں کہ زور سے پڑھنا یہی اچھا ہے, تو لاؤڈ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. افسوس تو مجھ کے ہی ہوتا ہے کہ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بچے کہیں جا رہے ہیں, درد ہو رہا ہے, یہ چار پانچ آدمی بیٹھے. اللہ ہدایت دے. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعدل الجودی والکرم علی و اصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم, سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت, تفسیر, توضیح میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ العظیم سے معاف فرما دے, اور جو بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما, اور مالک مولا سورہ فاتحہ شریف کے اندر جو دعائیہ انداز ہے, یا اللہ ہمیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس پر قائم رکھ, اور اسی پر دنیوی اور اخروی اور برزخی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.